الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. أخرجه المحدثون حتى البخاري بأسانيد عالية عن رجال ثقات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. ربيع الأول کا مہینہ ہے، اس ماہ محترم کے 8-9 میں سے کسی ایک تاریخ کو علی تحقیق ولادت باسعادت ہے، اور بالاتفاق 12 کو وفات ہے. اس لیے زبان عام و خاص میں 12 وفات رہی ہے. اسلام میں خوشی کا اظہار تو ہے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر، لیکن مرگ اور سوگ منانے کا متعین ایام کے بعد اجازت نہیں ہے. ولادت باسعادت کو اس لیے قدر اور عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. فخر دو عالم سید الرسل والنبیین، قدوة العلماء والاولیاء والصلحاء الى یوم الدین، خاتم الرسل والنبیین، قائد الخیر كله، وشافع الشفعاء يوم الدين، صاحب التاج والمعراج، حضرت محمد مصطفی احمد مجتبى النبي المرتضى وامین الله على وحي السماء، جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کی تشریف آوری بہت بڑی دولت ہے، کیمیا ہے، سعادت ہے، آب حیات ہے، نور الانوار ہے، سرور السرور ہے، اور کائنات کی قسمت جاگ اٹھی ہے اور ان کی خیر خواہی بڑھ گئی. اندھیرے روشن ہو گئے، جہالت علم میں بدل گئی، ظلم کی جگہ عدل نے لی، خیانت کی جگہ امانت آ کے کھڑی ہو گئی، کذب اور دروغ کے راستے بند کر دیے گئے، صداقت پروان چڑھ گئی، فسق اور فجور کے بازار سر پڑ گئے، تقوی اور ورع کے آسمان بلند ہوتے گئے، تمام خوبیاں اور کمالات، شرف اور بزرگیاں، مدائح، جمیل الشیم اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان، الرسول المرسل، المبعوث الى الانس والجن، نبی الثقلین اور امام القبلتین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام فخر شرف عزت عطا فرمائی ہے. ان لرسول اللہ فضلا لا يستطيع عجم ان ياتيه بنطقه. ایک شاعر کہتا ہے کہ حضرت کے فضائل اور بزرگی کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا, اتنے زیادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء و مرسلین مبعوث فرمائے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر امت میں ایک اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا رسول یا نبی تشریف لا چکے ہیں. قاعدہ الہی ہے لکل قوم ہاد, ہر قوم کی ہدایت کا انتظام ہوا ہے. ہادی برحق آ چکے ہیں. آپ نے اس لیے مسند احمد کی حدیث میں کہا, ما من یہودی ولا نصرانی اطلع بی ولم یؤمن بی الا انہ من اہل النار. کوئی بھی دنیا کی قوم, فرد, یہود ہو یا نصارہ, یہ دو نام اس لیے لیے کہ ان کا دعویٰ آسمانی مذہب کا تھا اور ان کے ہاں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام برحق انبیاء تشریف لائے تھے اور ان کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل دی گئی تھی اور داؤد علیہ السلام کو زبور, اور ان کو قدر فہم اور ادراک تھا یہودیت اور نصرانیت. انبیاء سابقین کا کچھ بقایا تھا. مشرکین اپنے آپ کو حد دین حنیف کے ماننے والے کہتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے, لیکن زمانہ وحی میں اور عہد میمون میں جب حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, اس وقت ان میں نام تھا کام نہ تھا, ظاہر تھا باطن ختم ہو چکا تھا, مجاز تھا حقیقت نہ تھی. عنوان تھا معنون غائب ہو گیا تھا. اس لیے قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اس یہود کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں. ان نصرانیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام سے کوئی واسطہ نہیں. حضرت ان کے دین اور مذہب کے نہ تھے اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے. وہ تو کٹر قسم کے اعلیٰ درجے کے پختکار یکسو مسلم اور مومن تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا کی ہے کہ دنیا کے تمام اقوام تقریباً کسی نہ کسی پیرائے میں ان کو مانتی ہے. ہندوستان میں ہندوؤں کی قوم ہے برہمن, وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں. امام رازی جب وہ ہندوستان تشریف لائے تھے چھٹی صدی ہجری میں, تو امام رازی سے پوچھا گیا تھا کہ ہندوستان کیا کرنے گئے, انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے اس لیے گیا ہوں. ابراہیم کے متعلق کہتے کہ یہ نام بھی عجمی ہے, عجما ہے, اگرچہ لوگوں نے اب الرحیم کے معنی میں بھی لیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وقت کے گزرنے سے زمین کے نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں، نام اتنے دور رکھ دیے جاتے ہیں کہ تصور نہیں ہوتا. پشاور سے اوپر ایک قلعہ ہے اور پہاڑ ہے، اس کو جمروت کہتے ہیں، کہتے ہیں نمرود کا دارالخلافت، اور وہاں دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان میں 6 میل تک راکھ پڑی، اب بھی راکھ پڑی. یہی حضرت کو جھول دیا گیا تھا اور آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، جسے اللہ نے گل گلزار فرمایا تھا. خیبر وہاں ایک جگہ ہے، کہتے یہ حضرت کی ایک اہلیہ کا نام تھا، ایک سارا تھی جو نمرود کی بیٹی انعام میں دے دی گئی، اور وہ حضرت کے آگ میں جاتے وقت مناظر دیکھ چکی تھی، اللہ نے ان پر منکشف کیا تھا. اور راستے میں ایک بدچلن بادشاہ نے جو بے ادبی کی، حضرت نے ان کو بد دعا دی، تو اس نے کہا آپ بد دعا نہ دیں، میں اپنی بیٹی اس جرم میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، آپ کی عصمت پاک دامنی اور عفت کو سلام کرتا ہوں. تو حاجر بی بی بادشاہ کی بیٹی، حاجرہ نہیں ہے، جو لفظ حاجرہ کہے تو سمجھ لو کہ عربیت سے دور کبھی تعلق نہیں، اور سمجھو کہ حفظ و اتقان حدیث میں صفر ہے، احادیث میں کہیں بھی حاجرہ نہیں. حاجر اخدم حاجر، حاجرہ عربی ہے، وہ دوپہر کو کہتے ہو. یہ حاجر موزمبیقی ہے، بی بی کی اپنی زبان جو تھی وہ موزمبیق زبان، افریقہ کی زبان بولتی تھی. زمزم کے چشمے کو جو بی بی نے کہا زمزم، یہ اصل میں ہے تھم تھم، کیونکہ وہ ابل رہا تھا، پانی پھیل رہا تھا، تو بی بی ڈر گئی. زمزم حدیث میں ہے، اگر بی بی حاجر زمزم نہ کہتی تو زمزم کا چشمہ پوری دنیا کو سیراب کرتا، اور فرمایا لوگ زمزم پیتے گھروں میں بیٹھ کر. اللہ جانے کتنی نہریں ہوتی، کتنے دریا موجزن ہوتے، تو تعمیر کے لیے نکلا تھا، تخریب کے لیے نہیں، نقصان کوئی نہیں تھا. زمزم زمزم کے معنی تھم تھم، پانی کو کہا کہ رک جا، حق تعالیٰ نے الفاظ سن لیے اور زمزم کے چشمے میں سکون آ گیا. اس سرزمین میں بھی حضرت کے اعزاز میں ایک خاتون پیش کی گئی تھی، اور ان سے پھر آگے پشتونوں کی نسل چلی. ابن خلدون نے مقدمہ میں، ابن عساکر نے، اور سیر الملوک نے، تمام جہان کے بڑے مورخوں نے، جن کے پورے عالم کے اور اطراف کا اکناف پر نظر ہے، جسے تاریخ مصر قدیم بلازری کی فتوح البلدان، جہان بھر کی کتابیں بری پڑی ہوتی، ان سب کا آخری آدمی قاسم فرشتہ ہے جس نے تاریخ ہند لکھی ہے، اور وہ تاریخ فرشتہ کے نام سے کسی اچھے سمجھدار آدمی نے اردو میں تراجم کیا، اصل تو ہندی تھی اور پھر وہاں سے فارسی ہو گئی تھی. انبیاء اور مرسلین مخصوص علاقوں کے لیے آتے تھے، جہاں تک وہ پہنچتے تھے اور لوگ بات سن سکتے تھے. یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین گئے، بالکل مصر سے باہر ایک بستی ہے مدین، تو وہاں شعیب علیہ السلام تھے، اور شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا قصہ سن کے کہ بادشاہ مصر کا یہاں کوئی کام نہیں، یہ علیحدہ ملک ہے، آپ آرام تسلی سے رہے، کیونکہ فرعون سے حضرت ناراض ہو کے تشریف لے گئے تھے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگا تھا، جب ان کو آثار معلوم ہوئے کہ وہ نبی بنی اسرائیل یہی ہے اور نجومیوں نے اس کو خبر دی تھی کہ اسرائیل میں ایک پیغمبر آئے گا وہ تیرا تاج اور تخت تس نس کر دے گا. مشہور ہے کہ اس کا نام ریان ابن ولید تھا فرعون کا، لیکن یہ غلط ہے، اور اس کا نام توتہ نامون تھا، قدیمی قبطیہ میں قبطی زبان تھی فرعون کی. ممکن ہے اس سے کسی نے ریان بنایا ہو عربی میں. 600 سال اس کی عمر تھی، 200 سال کی عمر میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. کبھی بیمار نہیں ہوا تھا، کبھی لڑکا نہیں، ٹھوکر نہیں کھائی. خیال آیا اس کو کہ میں ہی خدا ہوں. شیطان اس کے پاس آیا اور فرعون کو کہا کہ تو خدا بن گیا تو تیرا کوئی وزیر بھی ہے. اس نے کہا کہ اچھا سا ملا نہیں، کہا مجھے ہی وزیر رکھ لو. چلو تو آج سے وزیر ہو گیا. مصر میں قحط سالی پڑ گئی اور بارش نہیں ہوئی اور فصلیں نہیں اگ سکی اور مواشی مرنے لگی اور لوگ بہت زیادہ تنگی اور تکلیف میں ہو گئے. تو لوگ فرعون کے پاس آئے کہ آپ ہمارے خدا ہیں تو آپ بارش برسا لیں، جہان غرق ہو رہا ہے. فرعون نے اپنے وزیر شیطان کو بلایا اور اس کو کہا کہ بڑی تکلیف پیش آئی ہے، لوگ بارش مانگ رہے ہیں، اس کا کیا انتظام ہوگا؟ شیطان نے کہا کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، صبح دیکھیں گے بارش ہو چکی ہوگی. شیطان نے اپنے لاکھوں شیاطین کو حکم دیا کہ اوپر چڑھو، سب پیشاب کر لو. شیاطین اوپر چڑھ گئے اور وہیں سے پیشاب شروع کیا. صبح لوگوں نے دیکھا تو زمین مصر بھیگ گئی، لوگوں نے کہا بارش تو ہو گئی لیکن تعفن بہت زیادہ تھا، بدبو پھیلی ہوئی تھی. فرعون کے پاس لوگ آئے کہ بڑی مہربانی، بارش تو ہو گئی لیکن بدبو نہیں ختم ہو رہا، مر رہا ہے. اس نے وزیر کو کہا کہ یہ کیسی بارش برسائی؟ اس نے کہا خدا تو بنا بیٹھا ہے اور ایک قطرہ نہیں گرا سکتا، میں وزیر ہوں، کم از کم پیشاب کی بارش تو کرا دی میں نے. فرعون جب خدا ہوگا تو وزیروں کی بارش پیشاب کی ہوگی، رحمت ان سے صادر نہیں ہوگی. بادشاہوں کو اپنا سر گریبان میں ڈالنا چاہیے، اپنی شکلیں پہلے آئینے میں دیکھے اور پھر دین اور دین والوں اور مدرسوں اور علماء کے بارے میں تبصرے کرے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. کل 600 سال عمر تھی فرعون کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ عروج پر تھا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم ہوا کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. انہوں نے بہت سمجھایا ہے لیکن اس کا دماغ بہت خراب تھا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے غصہ ہوا ہے. سورۃ یونس میں کہا کہ اتنی مال و دولت اور اختیارات ٹر فرس کو آپ نے کیوں دیا ہے، لوگوں کو برباد کر رہا ہے. ربنت مس علی اموالے، ان کا مال ختم کرے اور ان کے مال و دولت غرق کر لے اور ان کی نسل تباہ کر لے. موسیٰ علیہ السلام ایسے جلال میں آئے کہ حق تعالیٰ کو بھی رحم آیا. حق تعالیٰ نے کہا قد استجیبت دعوتکما، تم دونوں بھائیوں کی دعا ہو گئی قبول، اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. استقامت سے رہو، گھبراؤ نہیں اور پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹو. جتنے بھی فرعون زمانے کے ہوں گے ایک نہ ایک دن گریں گے سر کے بل. ان کو اپنی تیزی نظر آتی ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک احکم الحاکمین زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. اور وہ بادشاہوں کوئی جو چند دن کے لیے ہوتے تس نس کر دیتا ہے، ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. بقا صرف اللہ کو ہے، اس کی شان کے لائق ہے. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. انبیاء و مرسلین سے بڑھ کر کوئی طبقہ مخلوقات کا نہیں، لیکن ان کے بھی اوقات ہوتے ہیں، زمانہ پورا ہو کے تشریف لے گئے. سب کے آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ النبی المرتضی و امینہ علی وحی السماء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. کائنات کو نور کی کتاب ملی قرآن کریم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ سب سے بڑا نور جو ہے وہ کتاب مبین ہے. نور النہدی بہی من نشاء، اس کے ذریعے ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہ، دشمنان دین اس نور کو بجانا چاہتے ہیں. واللہ متم نوری، اللہ اس نور کو پورا کر کے رکھ دے گا. اس کی ضیا پاشیاں اور اس کے چشمہائے فیضان ہمیشہ موجزن رہیں گے. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لے اور رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے. نور قرآن کی زبان میں خود قرآن ہے. نورہم یسعى بین ایدیہم، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا، رسول نبی آخر الزمان کی صداقت پر ایمان رکھنے والا، باس بعد الموت پر ایمان رکھنے والا، قیامت کے دن اندھیرے میں اس توحید، اس اتباع سنت اور اس قرآن پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ایک نور پیدا ہو جائے گا، اور وہ لوگوں کو آگے آگے لے چلے گا تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اس نور کے پیچھے جو چلے گا اس کی کامیابی ہوگی، اس کے ساتھ اللہ احسان کا سلوک کرے گا. اور مختصر سوال جواب کے بعد اس کو جنت عطا کرے گا. سورہ حدید میں ہے کہ منافقین کہیں گے کہ تم لوگ ہمارا انتظار کرو، ہم بھی اس نور کی روشنی میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا، وہاں کی مخلوقات جواب دے گی کہ یہ نور تو دنیا سے آیا ہے. وہاں جن کا عقیدہ توحید کا ہو، پیغمبر کی سنت کے اتباع میں رہے ہو، شرک اور بدعت اور رسوم سے بچا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن کو آخری کتاب، مخفوظ کتاب، معجز کتاب مانا ہو، یہ نور تو وہاں سے آیا ہے. قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے جانا پڑے گا. فلتمسوا نورا، یہ نور تو وہاں سے ڈھونڈنا ہوگا، یہاں تو اس کا نتیجہ ظاہر ہوا ہے. نور تو یہاں بنتا نہیں ہے، نور تو وہاں سے یہاں دیا جاتا ہے. تم نے تو وہاں نور بجایا تھا، شرک میں تم لگے، بدعات کے انبار تم نے لگائے، پورا ماحول تبدیل کرنے کی کوشش کی، ایک متوازی اسلام تم نے کھڑا کیا. لا الہ الا اللہ، اسلام میں منانا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا ہوتا ہے. لوگ منانے کو دین سمجھنے لگے. منانا تو بڑا آسان ہے، تھوڑی دیر کے لیے نقل کرنا بس منا لیا گیا، لیکن بنانے میں قیمت صرف ہوتی ہے، زندگی بدلتی ہے، اور عمریں اور صدیاں گزر جاتی ہے شاہ دل بنانے میں. بننا اصل مسئلہ تھا. صحابہ تو بنے تھے، انہوں نے کوئی تاریخ نہیں بنائی، اپنی طرف سے باتیں کرنا، اللہ کو جواب دیں گے. اسلام میں ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کو ایک محترم دن کی ضرورت تھی. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا، اس میں اسلام کے قواعد، ضوابط، احکام، اصول، فروع، ان کا انضباط ہونے لگا. شراب کی سزا، زنا کی سزا، قذف تہمت کی سزا، اس پر صحابہ کے اجتماع کروائے. آپ صحابہ رسول پیغمبر کے شاگرد ہو، فیصلہ کرو دو ٹوک، تاکہ آگے آنے والوں کو آسانیاں ہو جائے. تو یہ مسئلہ پیش آیا کہ ہماری تاریخ کیا ہوگی اور ہمارا سال کیا کہلائے گا اور ہمارا پہلا مہینہ کون سا ہوگا. روح المانی میں ہے کہ بہت سارے ایام اور تواریخ سامنے کھڑی ہو گئے. ایک دن وہ بھی تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حقیقت یہ ہے کہ بڑے دنوں میں سے ایک دن ہے، اور جس مہینے میں وہ دن ہے وہ مہینہ بھی بڑا محترم ہے، جس سال میں وہ مہینہ ہے وہ بھی محترم ہے، جس کو یوم الولاد کہتے ہیں. ایک دن ایسا بھی تھا جس میں پیغمبر کو غار حرا میں پہلی مرتبہ جبریل آیا اور تین دفعہ آپ کو سینے سے ملایا اور بیچا، اور چوتھی مرتبہ آپ کی زبان مبارک پر اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ بھی ایک دن تھا، نزول وحی، بدء الوحی، بدائے وحی، آگے جا کے اسلام شروع ہو گیا. ایک دن وہ بھی تھا ہجرت سے دو سال پہلے، علی تحقیق، یعنی نبوت کیا گیارہواں سال، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر یاد کیا. تفسیر اور حدیث کے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ ابو طالب آپ کا بہت ساتھ دیتا تھا، باوجود یہ کہ وہ ایمان نہیں لایا، لیکن ساتھ دینے میں بڑا مخلص رہا ہے. وہ مر گیا، اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، جنہیں اللہ نے آپ کی نبوت اور وحی کی تائید کے لیے چنا تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی دنیاوی تکالیف دور کی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَى، آپ کی تنگ دستی کا علاج مالدار عورت کے ذریعے کیا، وہ نکاح میں آئی اور پریشانیاں دور ہو گئی. امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ مالدار بیوی مسکین خاون کو زکات نہیں دے سکتی، اس کا حق ویسے ہی مال میں ہے، کھانا پینا ضروریات پوری کرے گا. اور ائمہ نے اس پر غور نہیں کیا تو انہوں نے اجازت دے دی کہ خاون مستقل مالک ہے اور بیوی مستقل مالک ہے، ایک کے مال سے دوسرا غنی نہیں ہو رہا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں امت میں صحابہ کے بعد قرآن سمجھنے کا سب سے بڑا ماہر امام ابو حنیفہ، ان کی نظر اس آیت پر بھی تھی. اور نے کہا نہیں، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، باوجود تنگ دستی کے زکات نہ دے، اس کے ضروریات غیر زکات سے پورا کرے. باوجود عائلاً فاغنا، غور کر لیا جائے تو کتنی بڑی بات کہی ہے. اگر یہ جائز ہو جاتی تو کوئی ظالم مورخ، زندیق، ملحد، وہ یہ لکھتا کہ خدیجۃ الکبریٰ کی زکات سے آپ پل دے دیں. لیکن امام اعظم نے کہا کہ نہ، بس وہ آپ کے نکاح میں آئی اور اللہ رب العالمین نے آپ پر دولت کے دروازے کھولے جتنی تبلیغ کو چاہیے تھی. مال اور دولت اس قدر سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہے اور ذوالقرنین کی وجاہت ہے جس سے دین کا تحفظ رہے اور اہل دین بے پردہ نہ ہو جائے. بہت زیادہ ہونا کہ پھر میں مارکیٹوں میں کھڑا رہوں اور بینکوں کے سامنے بیٹھا رہوں, ایسے مال پلانا, تو ایسے مال اللہ تعالیٰ نسلوں میں بھی کسی کو نہ دے جس کی ہم غلامی کریں. مال وہ ہو جس سے ہم محفوظ رہیں. مال کی کثرت سکون نہیں ہے, نہ عزت ہے. مال کی کثرت وبال ہے, تباہی ہے, ہلاکت ہے. مال کی کثرت کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے کہ خزانے صحیح موقع پر, فوج پر, فورس پر, اسلامی تنگ دستوں پر صحیح طرح صرف ہو. تو اب یہ سلیمان کے خزانے ہیں اور ذوالقرنین کے در و دولت ہے اور یہ اسلام کی جاؤ حشمت ہے, مگر اس کے لیے وہ دل چاہیے حضرت عثمان ابن عفان کا. جب مدینہ منورہ صحابہ نے ہجرت کی, وہاں 5 یا 7 کنویں تھے, تقریباً سب بند ہو چکے تھے, ایک صرف باقی تھا اور وہ قریب میں بھی تھا, اس سے مسلمان پانی لا رہے تھے, اور وہ ایک یہودی کا تھا. جیسے جیسے وہ دیکھتا تھا کہ مسلمان بڑھ رہے ہیں, اس کو بھی غصہ آ گیا کہ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں, ان پر پابندی لگنا چاہیے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خدائی فورس ہے, قیامت تک یہ بڑھتے رہیں گے. جو بھی پانی بھرنے جاتا ہے وہ غراتا تھا, برا بلا کہتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اجنبی کی طرح جا کے اس سے ملاقات کی, اس سے پوچھا کیا حال ہے, کہیں میرا کنواں ہے, آج کل ایک شخص یہاں آیا ہے, نبوت کا دعویٰ کیا ہے, وہاں مکے والوں نے یہاں بھیجا ہے, بگایا ہے, اب ہم مدینے والوں کو تنگ کر رہا ہے اور یہ پانی لے رہے ہیں. حضرت عثمان نے کہا آپ ان کو تو نکال نہیں سکتے, تو کنویں کو تو نکال سکتے اپنے قبضے سے, کہ کیسے, کہ بیچ دے اس کو, کون خریدے گا, میں خریدتا ہوں. کہتے اس نے اس زمانے کے مطابق 100 گنا زیادہ قیمت بتایا. حضرت عثمان نے کہا 200 گنا کر لے. پیسے نقد ادا کیے اور فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے حق میں وقف ہے. کہتے ہیں قیامت تک جو پانی کا, شربت کا, سبیلوں کا, کھوؤں کا, ٹیوب ویلوں کا, مسجدوں میں, مدرسوں میں, راستوں میں, مسلمانوں کے گھروں میں, مشروبات کی جتنے حسنات ہیں, اس کا ثواب حضرت عثمان کے نام اعمال میں لکھا جائے. اور تبوک کے لیے جب پیغمبر اسلام اور مسلمان تیار ہو رہے تھے, آپ نے اعلان کیا کہ دور جانا ہے اور غسانی روم سے جنگ ہے, وہ 100 سال کی سلطنت ہے, بہت مسلح اور بہت دولت مند ہے, کہیں اسباب سے ہمیں شکست نہ ہو جائے. جتنے لوگ آپ نے کہے, 1000 آدمی ان کے تلواریں, نیزے, گھوڑے خرید کے عثمان نے دیے, اور پھر اتنا سونا لے کے آئے کہ حضرت بیٹھے تھے ایسے آلتی پالتی مار کر, اور وہ جو ڈالتے گئے تو ادھر گرنے لگے, ادھر گرنے لگے. آپ نے کہا یا عثمان لو لم تعمل بعد هذا لغفر لك, آج کے بعد کوئی اور نیکی نہ بھی کرے یہی مغفرت کے لیے کافی. نبی کو ایسا خوش کیا. وما ينطق عن الهوى, اللہ فرماتے نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے, ان هو الا وحی یوحى, وحی آتی ہے تو بیان کرتے. لا الہ الا اللہ. ایک مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی سے بیٹھے تھے اور اتنے میں اندازہ ہوا کہ حضرت عثمان آ رہا ہے. آپ اور طرح تشریف فرما ہوئے، اور وہ جو پاؤں کا کوئی حصہ کھلا تھا اسے فوراً ڈھانک لیا۔ صحابہ نے پوچھا، فرمایا عثمان کے آمد و رفت پر فرشتے حیا کرتے۔ ایک موقع پہ آپ نے کہا عثمان استحیت من کا ملائکت الرحمن، فرشتوں کو بھی آپ سے حیا آتی، اتنے حفیف پاک دامن بزرگ شرف اور اعزاز کی شخصیت۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال خدیجۃ الکبریٰ فوت ہوئی تھی اور ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا سن 11 نبوی میں، ہجرت سے 2 سال پہلے۔ آپ غمگین تھے، پریشان تھے۔ نیک لوگ، شریف لوگ غم اور صدمے بھی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں نبی کو تسلی دیتے کہ ولا یحزنک قولہم، ان کی باتوں سے نہ غمگین ہو، ہمیں ان کا سب کچھ پتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں غم لائق ہو رہا تھا نا، دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے۔ ایک عالم نے ایک عالم کو خط لکھا کہ علی جرا ما جرا لو جرا علی الماء لن جمت، میرے اوپر اتنے صدمے ہیں، غم ہے، حادثے ہیں، تکلیف ہیں، اگر پانی پر آ جاتی تو پانی منجمد ہو جاتا۔ تو انہوں نے جواب میں لکھا علی جرا ما جرا لو جرا علی الجبال لن ذهب، میرے اوپر وہ تکلیفیں ہیں، غم ہے، صدمے ہیں، پریشانیاں ہیں کہ اگر پہاڑ پہ آ جاتی تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتا۔ زاب زو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بھی۔ انسانی تخلیق میں یہ بات شامل ہے کہ یہ غمزدہ رہتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ جب اس کا خمیر گوندا گیا تو غم و صدموں سے، جب اس کے رزق کے مسائل آئے تو پھیلا دیا گیا۔ تو فرشتوں نے حق تعالیٰ کو کہا خدایا اس کو خلیفۃ الارض بھی بناتے ہو اور غمگین بھی کرتے ہو، حق تعالیٰ اپنی شان کے مطابق۔ فرشتوں سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کوئی غم صدمہ پریشانی صدمہ نہ ہو۔ حق تعالیٰ نے کہا تم جانتے نہیں ہو نا، اس جگہ کا نام میں نے جنت رکھی ہے، دنیا نہیں رکھا ہے۔ یہاں پٹھے، صدمے اٹھائے، روئے، آنسو بہائے، خون دے کے، ظالم اور ستم دے کے، تاکہ ان کو جنت کا ماحول، وہاں کی دل ربائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہجوم اور خوشیاں صحیح معنوں میں جھجے۔ حدیث میں ہے حق تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جنتیوں کے لیے ایسی جنت تیار کی مالا عین اور رات، آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، کان نے سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اتنی خوشی اور نعمتوں کے بارے میں خیال نہیں گزرا ہوگا۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق جنتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے۔ تو آپ جب سن 11 میں ابو طالب کے سفر آخرت اور بی بی صاحبہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال سے غمزدہ ہو گئے، تو اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے آسمانوں کی سیر کرائی، اور معراج کا واقعہ پیش آیا، آسمانوں کی سیر کرائی۔ سیر آدمی اپنے حساب سے کراتا ہے، آپ کسی کو کہتے ہیں چلو صدر چلتے ہیں، امپریس مارکیٹ، فلاں جگہ بہترین فالودہ ہے، عمدہ قسم کی کافی ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کے دوستوں کے تعلقات ہیں۔ کوئی کسی کو کہے گا میرے ساتھ حیدرآباد چلو، وہاں دریا کے کنارے آپ کو پلوا مچھلی کھلاتا ہوں، سیر کراتا ہوں. ایک ساتھی تھا ایک زمانے میں، میں پڑھتا تھا مدرسے میں آتا جاتا تھا تو مجھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اکثر لے جاتا تھا، اور ایک دن مجھے کہا کہ آج چھٹی ہے کیا؟ میں نے کہا آج بھی چھٹی ہے، کل بھی چھٹی ہے، سبق نہیں مدرسے میں. تو اس نے موٹر سائیکل تیز کی، یہ بڑی موٹر سائیکل جو ٹریفک والوں کے پاس ہوتی یہ تھی اس کے بعد. میں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا یہ سومیانی ہے کراچی. میں کہاں جا رہے؟ کہا کوئٹہ. میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے نماز پڑھانی ہے، موٹر سائیکل پہ کوئٹہ لے جا رہا ہے مجھے. وہ موٹر سائیکل کا ایسا پائلٹ تھا جیسے کوئی ڈی سی ٹرن کا پائلٹ ہوتا ہے. تو کوئی شخص آپ کو یہ کہے گا کہ میں آپ کو لے چلتا ہوں دبئی، میرے ایک دوست ہے اللہ اس کی عمر میں اور خزانوں میں برکت دے، وہ مجھے کہتا ہے آپ ہر مہینے ایک ہفتے کے لیے اپنے دو تین خادموں سمیت حرمین شریفین جائے، عمرہ کر کے آئے، طواف کر کے آئے، ایک جمعہ وہاں پڑھ کے آئے. اس کو تو ثواب مل ہی گیا کیونکہ اس کی نیت مکمل ہے. تاکہ آپ تازہ دم ہو نمازوں میں، درس میں، بیان میں، اور آپ کی تکلیفیں اور غم پریشانیاں دور ہو. اس آسمان کے نیچے کیا قابل لوگ ہیں اور کیا مخلصین ہیں، سب ایک جیسے مفسد و ظالم نہیں ہے. ورنہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، سارا ملک پانی میں ڈوب جاتا، آگ لگ جاتی. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے منور چہرے سے، بلند اعمال سے اللہ رب العالمین رحمتیں برساتا ہے. بخاری جلد اول صفحہ 405. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں واقعات اور حادثات سے کچھ غمگین ہو گئے، تو حق تعالیٰ نے کہا آسمانوں کی سیر کراتا ہوں زندہ تابندہ پیغمبر کو. ہمیشہ سیر ہوتی ہے لیکن آخرت کی سیر روح نکلنے کے بعد ہوتی ہے. ادریس علیہ السلام درس دیتے تھے، فرشتے بھی آ کے شریک ہوتے تھے. لوگ کہتے ہیں جو اہل حق کے درس میں بیٹھتے ہیں اللہ ان میں فرشتوں جیسی صفات پیدا کرے گا. لوگ بنتے درس سے. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کے حالات ایسے بیان کیے کہ فرشتوں نے آپس میں کہا حضرت کو سیر تو کرائے، جنت گئے نہیں، کیا شاندار بیان ہے. تو حضرت کو درس کے اختتام پر کہا جنت چلنا ہے؟ آپ نے کہا وا مرحبا، اہلن و سہلن، جنت کا بھی کوئی انکار کرے گا؟ وہ ایک شربت لے آئے جنت سے، وہ تو فرشتے جنت کے تھے. حضرت کو پلایا، حضرت کو غنودگی ہو گئی، وہ اٹھا کے لے گئے. جنت پہنچا کے ایک اور شربت پلایا، ہوش میں آئے یہ جنت نزلہ ہے، یہ ماوا ہے، یہ نعیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ دار السلام ہے، یہ جنت عدن ہے، یہ جنت الفردوس ہے جو انبیاء کے لیے ہے. ساری سیر ہر طرح مکمل ہو گئی. پھر کہا کہ چلے. حضرت نے پوچھا کہاں؟ کہا دنیا کا لا حول ولا قوت الا بالله، اور شیطانوں کی جگہ میں پھر میں نے جانا ہے. بس درس کی یہی کامیابی بہت ہے کہ جنت الفردوس پہنچ گیا. فرشتوں نے کہا حضرت ہم تو ویسے لے آئے. حضرت نے کہا مجھے پتہ نہیں ویسے لے آئے یا مار کے لائے ہو، میں نہیں جاؤں گا دنیا میں. حق تعالیٰ نے دو فرشتے اور بھیجے کہ میرے پیغمبر اور میرے فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہے، تم عادل سے فیصلہ کرنا. چونکہ وہ مدرس تھے، اللہ کی وحی پڑھاتے تھے، ان کی گفتگو سن کر وہ دونوں متاثر ہوئے. انہوں نے کہا یہی رہنے دے. ادریس علیہ السلام ورفعنا مکانا عالیا، ایک تفسیر یہ ہے، ابن کثیر اور روح المانی نے اس کی تائید کی. باقی جمیع انبیاء اور مرسلین پر سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے وہ خاص اعجاز سے اور تکوین سے آسمانوں پر تشریف لے گئے. ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، قرب قیامت میں آئیں گے، پھر شادی ہوگی، بچے ہوں گے، انتقال ہوگا، تدفین ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبروں کی جگہ باقی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ایک امام مہدی آخر الزمان کے لیے. یہ پکے عقائد ہیں ہمارے مسلمانوں کے، اہل سنت والجماعت کے، لوگوں کی غلط باتوں میں نہ آیا کرو. باقاعدہ قبر کی جگہ چھوڑی گئی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یہ مہدی کی قبر، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر آپ کے قریب ہے، مہدی کی قبر ابو بکر عمر کے قریب ہے. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم اور صدموں کو دور کرنے کے لیے آپ کو سبع سماوات کی سیر کرائی، اور جاتے وقت بیت المقدس وغیرہ کی سیر، انبیاء سے ملاقات، آسمانوں میں پھر اور شان کی ملاقات. کتنا بڑا بڑا دن ہے، کتنی بڑی رات ہے معراج کی. علماء دین یہاں تک کہتے کہ یہ تمام راتوں سے بڑھ کر ہے. لیکن جب حضرت عمر تاریخ لکھنے لگے تو نہ ولادت لی، نہ وفات لی، نہ بدر لیا اور نہ معراج لیا. صرف صحابہ سے پوچھو کہ تمہیں عزت کس چیز سے ملی اور تمہیں عزت کس دن سے ملی ہے. صحابہ نے یک آواز ہو کر کے ہجرت سے ملی. جب سے ہم نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری بھرپور مدد فرمائی ہے. تو آپ نے کہا ہمارا سال ہجری ہوگا، ہمارا پہلا مہینہ محرم کا ہوگا، اور ہجری سن اور یوں ہجرت سے اسلام کا آغاز ہو گیا. میرا مطلب یہ کہ اسلام میں اتنا آسان نہیں ہے کوئی دن منانا اور جشن کرنا اور اسے دین سمجھنا اور دین کے بہانے اتارنا. یہ خیالس تو محالس تو جنو، اور اصلا تو منانا نہیں، اصلا تو اپنے آپ کو سیرت کے مطابق بنانا ہے. بس منانے والوں سے بننے کا بھول ہو گیا، اس لیے وہ ناحق تیش میں ہے اور ناحق جذبات میں ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ثواب کمانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتباع شرط ہے. فجر کے وقت کوئی نفل نہیں، صرف دو سنت اور دو فرض. اگر کوئی دو رکعت تحیت المسجد پڑھے یا تحیت الوضو پڑھے تو کیا سبحانک اللہم نہیں پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ نامنظور، یہ وقت نہیں ہے نفلوں کا، ناجائز، نامنظور. مالک کہتے ہیں جن اوقات کے اندر نفل منع ہے وہ کوئی پڑھے یہ زندگی دنیا سے گزرے گا، ایمان نہیں لے کے جائے. صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، حقیقت اسلام مسلم موجود ہے. کوئی بھی بدعت کرے اپنی طرف سے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، لیکن شرائع کے اندر تو ثواب تب ملے گا جب محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوگا. اور اب آپ نے انتظار کیا، فجر کا وقت گزر گیا اور سورج نکل آیا، اور اب آپ دو رکعت پڑھتے ہیں. ترمذی شریف میں اب ان دو رکعت کا ثواب پوری دنیا نہیں دے سکتی، فرمایا حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. لے پورے جہان اس کے لیے ناکافی ہو گیا، اپنے گھر پہ لے گیا، کہا یہاں سے دوں گا اب میں. تو اتباع دین ہے، ابتدا بدعت نکالنا دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم نصیب فرمائے، اور امت کو اپنے رسول کی زندگی اور سیرت بنانا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالنے کی توفیق دے، اور صرف زبانی جمع خرچ ہو اور لوگوں کی نقل کر کے افواہیں پھیلانا اور بنانا، اس جیسے ماحول سے اللہ تعالیٰ ماحولیات کو پاک صاف رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة وقال صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواية ولعامتهم أخرجه الصحاح بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سيد بن زيد في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفل السريد على سائر الطعام أخرجه الشيخان وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون میں نے نفس سے لڑنے کے لیے فیصلہ کیا کہ ہر گناہ کے بعد اتنی رکعت اس کے کفارے کے طور سے پڑھوں گا مگر پھر کوتاہی ہوگی اور گناہ کر لیے اور کتنی بار اس کی تعداد کا معلوم نہیں بار توبہ استغفار کرو فضولیات نہ کہا کرو بکواس کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ توبہ نہیں کرنا چاہتے گناہ کی تشہیر اور پروپیگنڈا کرنا چاہتے شیطان کے بھائیو مفتی صاحب میں نے ایک خط قرآن مجید پڑھا ہے آپ کے مرحوم بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ آپ کے مرحومین بخشے اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے کہ مجھ عاجز اور فقیر کے بھائی مرحوم کے لیے آپ نے قرآن مجید جیسے عظیم مقتدر کتاب ساتوں آسمان و ساتوں زمینیں اس کے سامنے ایک زبر زیر کے برابر نہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کے درجات بلند فرمائے قرآن پاک کی تشریح بیان کر کے لال مسجد کو بلانے اور گرانے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے جوابات ہو چکے ہیں. بس باتیں ایسی آپ لکھ رہے ہیں جن کے لکھنے کی ضرورت یہاں نہیں. جمعے کے دن میت کا جمعے کی نماز سے پہلے تدفین افضل ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ ترمذی کی حدیث موجود ہے نا، اسی کی وجہ سے فقہاء محدثین کا فیصلہ ہے کہ قبل الجمعہ تدفین ہونا چاہیے. مسئلہ غیر اختلافی ہے، متفق مسئلہ ہے. تیرے کانوں پر اجنبی بھی لگا ہوگا جہالت کی وجہ سے، موبائل فون میں جو قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں. نیز استنجا خانے میں بھی موبائل سمیت جا سکتا ہے کیونکہ وہ ڈکا ہوا ہے. فقہا کہتے ہیں تعویذ سمیت جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈکی ہوئی ہوتی. فقہا کرام اور پتہ نہیں کتاب ہے جہاد کے موضوع پر کوئی کتاب ہے، کیسی پتہ لکھ رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کسی عجائب گھر سے بھاگا ہوا ہے، چھوٹا ہے. فقہاء کرام کے سرخیل و سرتاج ہے عبداللہ ابن المبارک، اس کی کتاب الجہاد مشہور ہے. فقہ کی ہر کتاب کے اندر سیر اور مغازی ہے اور محاربہ ہے، ملاہم ہے. میری بیوی نے اپنے جسم کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، کیا میرا نکاح قائم ہے یا ختم ہو گیا؟ اس کو میں نے پتہ نہیں گاڑی میں سب کچھ دیا لیکن وہ نہیں مان رہی. ایک بیوی کو جواب دے نہیں سکتے اور باتیں کر رہا تو کیا کشمیر اور دہلی لٹا دے گا؟ مارا میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، توبہ استغفار طور طریقے صلح کوشش کرتے ہیں آدمی. بیوی ابھی لکھی پڑی ہے اور خاوندوں کا پورا مقابلہ کرتی ہے. پھر خاون خاون میں بھی فرق ہوتا ہے، بس خاون شکل میں خاوند ہوتا ہے، حقیقت میں عورت سے بدتر ہوتا ہے. خاون خاون دو تو بیوی اتباع بھی کرے گی اور معافی بھی مانگے گی. ایسے دن ہی نہیں آئیں گے، اس طرح پریشان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. میری مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز وتروں کے بعد دو سجدے کرتے، میں ان سے پوچھا تو جواب دیا دو سجدے کرنا فاطمہ سے ثابت ہے، ہرگز ثابت نہیں، کہیں بھی نہیں. یہ روایت فتاوی تاتارخان میں آئی ہے لیکن اس کے حاشیے میں محقق نے لکھا ہے کہ جھوٹی روایت ہے اور ثابت نہیں ہے. امام صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ فاطمہ کے پڑھنے سے اول تو ثابت نہیں ہے، دو رکعت پڑھتے ہیں اور پیغمبر نے جو کہا کہ وتر آخری نماز بناؤ، اور حدیث بخاری مسلم ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجہ تمام معتبرات میں ہے، رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو. بس یہ حدیث آپ اس کو یاد دلائے، اس کو کہو کہ یہ ترجمہ ذہن میں رکھ لے اور پھر وتروں کے بعد نفل پڑھنے کا ثواب کسی اور شریعت سے ملے گا، جو شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس سے نہیں مل سکتا، وہ ایک ہے دو نہیں. مکتبوں میں جو حضرات ہوتے ہیں اکثر بے وضو قرآن مجید اور حدیث و کتابیں اٹھاتے ہیں. بے وضو قرآن تو کوئی نہیں اٹھاتا، یہ تو جھوٹ بولا ہے آپ نے، کوئی مسلمان ایسا نہیں. البتہ حدیث تفسیر کی کتابیں بغیر وضو کے اٹھا سکتے ہیں، وہ قرآن نہیں ہے. لویال کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں، آمین. اور آپ حضرات کو بھی رسول اللہ سے دعائے شفا، اعوذ بعزت اللہ و قدرت من شر ما اجد و احاذر. بہت اچھی بات ہے، بہترین ہے. حضرت شاہ صاحب مولانا انور شاہ کے معمولات میں بھی یہ دعا ہے. حضرت جبریل جن صاحب کی شکل میں آئے تھے، کیا وہ صاحب حقیقتاً وہیں ہوتے تھے یا جبریل صرف ان کی شکل اختیار کرتے تھے؟ انہیں حضرت دہ قلبی حسین جمیل تھے، اکثر جبریل ان کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور صحت برکت دے، بالخصوص حافظ قاری محمد انور شاہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور گلے کی تعمیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے اور حاضرین کی بھی تکلیفیں دور فرمائے اور سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور سب کو اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سہارا اور مستقبل کا عظیم سرمایہ بنائے. اللہ حفظ و امان عام فرمائے مسلمانوں کی، داخلی خارجی دینی دنیاوی انفرادی اجتماعی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ نشان تو اتنا ہی کافی ہے کہ ایک سنت کا متبع ہے اور دوسرا بدعت کا پجاری ہے، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی؟ لکھا ہے کہ میں تبلیغ کے لیے لوگوں سے ملتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، ملا کریں، میں تبلیغ کے خاطر شیعہ حضرات کی نماز جنازے میں شرکت کرتا ہوں تاکہ میں ان سے مل کر بہتر تبلیغ، اگر اس طرح ہے کہ آپ کا مقصد انہیں ایمان دین پہنچانا ہے تو آپ بہت کچھ کر لیں، وہ آپ کا اپنا فعل ہے، وہ شریعت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جیسے کوئی کہے کہ میں ایک عورت سے زنا کرتا ہوں نکاح کرنے کے لیے، اور جیسے ایک آدمی کی جیب میں آپ ہاتھ ڈالے اور جب وہ آپ سے پوچھے کہ کیا، تو آپ کہیں کہ میں تو آپ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس قسم کے افعال جو غلط ہے سو وہ غلط ہے، اور جن کے نتائج اچھے ہیں وہ اچھے نتائج اللہ سود مند بنائے۔ کل آپ کسی مندر میں چلے جائیں، وہاں ٹیکہ لگائے اور بت کا سجدہ کرے کہ جی میں ہندو کو کلمہ پڑھانا، تو تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ کے لیے ایک شرم ہے، تبلیغیوں کی ناک اور داڑیاں کٹانے والے ہو اور کچھ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ اور تبلیغیوں کو آپ کے شر سے بچائے۔ اپنے گھر میں کسی مردے کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے، کسی بھی زیروح کی تصویر جائز نہیں ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ اگر نکاح کا خطبہ نہیں آتا صرف الحمدللہ پڑھنا ہی کافی ہے؟ نکاح کا خطبہ نہیں آتا کیا مطلب ہے؟ پاکستان سے علماء ختم ہو گئے، یا آپ نے نکاح پڑھنا ہے بدھو لور چٹو نے؟ تو بدھو اور لور چٹو کا نکاح میں کیا کام ہے؟ نکاح کے لیے اتنا خاندان دو مل رہے ہیں، ایک نئی زندگی بن رہی ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو ایک اتنا انسان جو خطبہ مسنونہ پڑھ لے اور تین آیات پڑھے ایک حدیث پڑھ لے، وہ نہیں مل رہا ہے جو آپ کدو کریلے سے نکاح برباد کرا رہا ہے؟ اگر بغیر خطبے کے بھی ایجاب قبول ہو جائے مسلمانوں کے سامنے، نکاح درست اور صحیح ہے، لیکن اس طرح بے سود نکاحوں سے مسلمانوں کو اطمینان نہیں ہوتا۔ نکاح کا خطبہ نکاح کا رکن یا شرط نہیں ہے، نکاح مسنون کا خطبہ اور عالم دین سے پڑھانا یہ سنت طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے، زندگی کی بہتری اور رنگین ہونے کی دلیل ہے۔ ایک شخص وضو کر رہا ہو تو اس پر سلام کرنا، وضو کرنے والے کو تو سلام کر سکتے ہیں کیونکہ وضو میں ذکر بھی جائز ہے، بات چیت بھی جائز ہے، البتہ انتظار کر کے بعد الوضو کر لے تو اچھا ہے، اور ہر وقت سلام مناسب نہیں ہے، وقت دیکھ کے سلام کریں۔ کچھ باتیں چیتیں ہو رہی ہیں بیچ میں، السلام علیکم، یہ سلام نہیں ہے، دخل در معقولات ہے، فاصلے پر رہو، جب ان کی بات چیت رک جائے آپ کو موقع ملے السلام علیکم۔ کچھ لوگ سلام کرتے ہیں، سنت، وہ واقعی سنت ہے، اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ سلام کے بہانے شرارت کرتے ہیں، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزیز انور شاہ کو بہترین صحت دے، آپ حضرات کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے، آمین آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، یہ تمام دعائیں اللہ آپ کو بھی اور جملہ حاضرین مجلس کو اور جن کے لیے فکر مند ہیں ان سب کو اللہ نصیب کرے۔ آپ کی یہ محبت بری دعائیں، یہ بہترین ادائیں، یہ معصومانہ شکرانے اللہ آپ کے لیے بھی اور ہم فقیر اور مسکینوں کے لیے، تمام دربندوں کے لیے اللہ دنیا و آخرت کا سرمایہ بنائے۔ پوچھنا یہ کہ کیا قبرستان میں پنج سورہ یا قرآن یا آیات پڑھ سکتے ہیں؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ ہمارے مذہب حنفی کے تیسرے بڑے امام ہیں، ان سے منقول ہے کہ مردے کے سامنے جنازے میں قبرستان میں مطلقاً تلاوت ثواب اجر کا باعث ہے، ممانعت فضول بیکار، حدیث اور آثار سے بے خبری کی دلیل۔ اکثر اوقات چھوٹی چیزوں سے دل گھبراتا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی ورد بتائے، یا اللہ میرا دل مضبوط کرے اور یا اللہ مجھے صحت دے، بھائی یہ ورد کافی ہے، تیرے لیے کوئی قطب الاقطاب دیکھ کے وظیفہ دیا جائے گا، اور یہ جو وظیفے دنیا میں چل رہے ہیں ان میں سے ایک عمل کرو، اللہ آپ کو صحت شفا تندرستی، چھوٹی اور بڑی چیزوں کا ڈر اللہ ختم کرے اور اپنا خوف اور ڈر نصیب فرمائے. حدیث میں ہے صرف ایک اللہ سے ڈرو ساری کائنات کا ڈر نکل جائے گا. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. جن لوگوں نے دعائیں کی ہے اللہ قبول فرمائے، جن کو ہم نے دعائیں دی اللہ ان کے لیے ہمارے لیے قبول فرمائے، جن کو اصلاح کے لیے غلط سوال پر اور بیہودہ بات پر تنبیہ کی ہے اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے اور اصلاح قبول کرنے کی صلاحیت دے، اور اپنے خیرخواہ سمجھ کر اس کو سہنے کی عزت اور دولت عطا فرمائے، اور ان کی بھی مشکلات حل فرمائے، اور جس طرح وہ پوچھنا چاہتے تھے اور نہ پوچھ سکے صحیح پوچھنے کا جو جواب ہے اس کا نور اور سرور اللہ ان کو مرحمت فرمائے. پورے عالم میں اللہ دین کا غلبہ قائم کرے، بے دینی سے اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، تمام پریشانیاں اور صدمے آج کے اور بعد کے اللہ تعالیٰ دور فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.